الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. قولا يا صلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ الاعراف کا یہ آخری درس ہے، اختتامی آیات ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے نماز میں ذکر کے آداب کو ذکر کرنے کے بعد، یعنی نماز میں قرآن کی تلاوت، اور جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کے بارے میں واضح حکم کہ اسے غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے توجہ کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اس کے بعد اختتامی آیات سجدے سے متعلق، اور پھر خاص طور پر اللہ رب العالمین کے ذکر کے آداب کو ذکر کیا گیا ہے. سورۃ الاعراف کے آخر میں ذکر کے جس قسم کو ذکر کیا گیا ہے وہ ذکر خفی ہے، یعنی خاموشی کے ساتھ بانداز سرگوشی ذکر الہی کرنا، یہ محبوب اذکار میں سے ہے. کیونکہ خاموشی سے ذکر کرنا اور آہستہ ذکر کرنا یہ اخلاص سے بہت زیادہ قریب ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذکر بالجہر کوئی ممنوع ہے. علماء نے ذکر کی تین اقسام کی ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کرنے کے تین انداز ذکر کیے گئے ہیں. دو انداز بالاتفاق محبوب و جائز ہے، اور ایک انداز کو بدعت و حرام و مکروہ قرار دیا ہے. پہلا انداز جو ہے وہ ذکر بالجہر کا ہے، کہ آواز کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اور دوسرا طریقہ ہے ذکر خفی، یعنی آہستگی کے ساتھ، خاموشی سے بندے کے کان ہی اس کی آواز سے متعارف ہوتے ہوں، اور تیسرا ہے ذکر مفرد، یعنی گلا پھاڑ کر ذکر کرنا. اس کو بعض فقہا نے حرام کہا، بعض نے بدعت کہا، اور بعض نے مکروہ کہا. تو لہذا یہ ذکر کی تین قسمیں ہیں، ذکر بالجہر آواز کے ساتھ، جہر سے بلند آواز سے ذکر کرنا یہ بھی جائز ہے، اور ذکر خفی آہستگی کے ساتھ دھیمے انداز میں ذکر کرنا، اور اتنے مخفی اور اتنی پوشیدگی اور اتنے آہستہ ذکر کرنا کہ صرف اس کے کان ہی اس کی آواز کو سنتے ہوں، یہ ذکر کا دوسرا طریقہ ہے. اور ذکر مفرد، یعنی گلا پھاڑ کے ذکر کرنا اور چیخ چیخ کر ذکر کرنا، یہ انتہائی معیوب، منع، فقہا نے اس کو حرام، بعض فقہا نے اس کو بدعت، اور بعض فقہا نے اس کو مکروہ تحریمی تک لکھا ہے. لیکن ذکر مفرد کے حکم کو لا کر ذکر بالجہر کو حرام قرار دینا، یہ خامخواہ ایک اختلاط بحث ہے. ذکر بالجہر اور چیز ہے، ذکر مفرد اور چیز ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ذکر بالجہر میں ہی کہ آواز کے ساتھ اللہ تھوڑے آواز کے ساتھ ذکر کرنا, آواز کو بلند کر کے ذکر کرنا, اور ذکر مفرد ہے کہ انتہائی چیخ کر ذکر کرنا. تو جو لوگ نماز کے بعد ذکر کرنے کو خامخواہ بدعت قرار دیتے ہیں وہ خلط مبس سے کام لیتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں کہ جو فقہا کی عبارتیں یا شریعت مطہرہ نے جو ذکر مفرد کو منع کیا ہے وہ دلائل لا کر وہ ذکر بالجہر پر پیش کرتے ہیں, جبکہ یہ انتہائی درجے کی خیانت ہے. اور یہ واضح حکم میں نے تین آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ خاموشی سے ذکر کرنا یہ آداب میں سے جس پہ صرف کان متعارف ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ جہر سے ذکر کرنا, اور جہر سے ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ قریب کے گرد و نواح کے لوگوں تک آواز پہنچے, یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ذکر بالجہر. کیونکہ نماز میں بھی جو ہے وہ جہر کی تعریف یہ کی گئی کہ نماز کی دو صورتیں ہیں تلاوت کی, ایک نماز میں ہم خفا رکھتے ہیں جیسے ظہر اور عصر کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے لیکن اس میں جہر نہیں ہوتا, اور اس میں خفا کی تعریف یہ ہے, اور قرات بسر کی تعریف یہ ہے, آہستہ قرات کرنے کی تعریف یہ ہے کہ آپ کے کان خود آپ کی تلاوت کو سن رہے ہوں. تو یہ ظہر کی نماز کی تلاوت ہے اور یہ عصر کی نماز کی تلاوت ہے, یہ عام سنتوں کی تلاوت ہے. لیکن ذکر قرات بالجہر جو ہوتی ہے جو امام بھی پڑھتا ہے, یا تنہا اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے یا مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے یا عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جہر سے تلاوت کر سکتا ہے تنہا جب ہو, یا امام اگر تلاوت کر رہا ہے تو اس میں ایک تعریف ہوتی ہے کہ جہر کس کو کہتے ہیں, کتنی بلند آواز سے قرات کر. تو اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ کم سے کم دو آدمی اس کی تلاوت کی آواز کو سن لے, یعنی وہ خود تو سن رہا ہو لیکن اس کے ساتھ دو آدمی اگر اس کی تلاوت کو سن لے تو یہ ذکر بال یعنی قرات بالجہر کے حکم میں. تو یہاں سے واضح ہوا کہ جہر یعنی زور سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گرد و نواح کے لوگ اس کی آواز کو سن لیں. شریعت مطہرہ نے ذکر خفی کو بھی جائز رکھا, ذکر جہر کو بھی جائز رکھا, لیکن ذکر مفرد کو منع کیا ہے جو انتہائی گلا پھاڑ کر ذکر کرنا ہے, اس کو شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے. اور سورۃ الاعراف کے اندر اختتامی طور پر یہی ذکر کے آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یاد اور اس کے ذکر میں کون سا سلیقہ ہونا چاہیے, طریقہ کون سا ہونا چاہیے, لحاظ کون سا ہونا چاہیے. لہٰذا میں چند باتیں صرف ذکر بالجہر کے حوالے سے آج کے درس اختتام سورۃ الاعراف میں ہم ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے جمعے میں پھر کسی دوسری سورت کی افتتاح کریں گے. اور یہ تقریباً دورانیہ ہمارا جو تھا وہ 14 مہینے کے قریب رہا, جس میں الحمدللہ جمعۃ المبارکہ کے خطبات کے اندر ہم نے سورۃ الاعراف کے مکمل درس کی تکمیل کی ہے. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے, اور جنہوں نے سنا ان کا سننا قبول فرمائے, اس پر گفتگو کرنا قبول فرمائے, اور اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائے, اور صدق و صفا کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارے قلوب کو ان آیات بینات کی روشنی سے منور و مستنیر فرمائے. میں جس طرح کے ذکر کی تین قسمیں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ذکر کرنے کے تین انداز ہیں, ایک ممنوع ہے ناجائز ہے اور دو طریقے جائز ہیں. جو جائز طریقہ ہے وہ ذکر بالجہر کا ہے, اور قرآن کریم میں ایک نہیں متعدد آیات جو ہیں وہ آواز سے ذکر کرنا, ذکر بالجہر کرنا اس کی اجازت کی طرف اشارہ کرتا ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا, فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم, اللہ کا ذکر کرو ایسے ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو, او اشد ذکرا, بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ, اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو, یعنی اللہ کو یاد کرو. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم, جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو اس طرح تم اللہ کا ذکر کرو, بلکہ او اشد ذکرا, بلکہ اس سے زیادہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو. تو یہاں پر مفسرین نے, تمام مفسرین نے سورہ بقرہ کی اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ زمانے جاہلیت کے اندر, کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا درس کے اندر آپ کی خدمت میں کہ حج کی رسمیں ان میں کسی نہ کسی حوالے سے موجود تھیں, کئی خرافات حج کی عبادات میں انہوں نے پیدا کر دی تھی لیکن حج کا تصور ان کے اندر موجود تھا. ظاہر سی بات ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں جب اعلان نبوت فرمایا ہے اور حج کی فرضیت 8 اور 9 ہجری کی طرف آ رہی ہے, تو تقریباً یہ 22 سال کا جو عرصہ بن رہا ہے یا 21 سال کا جو عرصہ بن رہا ہے اس میں حج بدستور ہوتا رہا ہے, لیکن شریعت مطہرہ کا مطالبہ نہیں تھا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال کا عرصہ یا اس سے پہلے کا عرصہ جتنا بھی مکہ مکرمہ کے اندر گزارا ہے اس میں ہر حج میں سرکار خود شریک ہوئے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سرکار نے حج کتنے کیے ہیں, اور اس کے جواب میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج کیا ہے, تو وہ ایک حج سے مراد یہ کہ جب شریعت مطہرہ نے باقاعدہ اسلام کی تعلیمات میں حج کی مشروعیت کر دی تھی. لیکن اس کے علاوہ جب تک حج مشروع نہیں ہوا تھا, جس طرح نماز کا حکم جب تک نہیں آیا تھا, تب بھی حضور نماز پڑھتے تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ. جب تو حضرت علی نے سرکار کو, سیدہ خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو یہ حضرت علی کے ایمان کا واقعہ, یہ ابتدائی دور کی بات ہے, یعنی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا. یعنی یہ بعثت کا پہلا سال ہے جس میں حضرت علی اسلام قبول کر رہے ہیں اور سیدہ خدیجہ کو اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا. جبکہ باقاعدہ شریعت مطہرہ میں نماز کی جو فرضیت حجیت آ رہی ہے وہ 13ویں سال آ رہی ہے, یعنی جو واقعہ معراج ہے 11واں 12واں 13واں سال اس وقت آ رہی ہے. تو 12ویں اور 13ویں سال جو باقاعدہ نماز کی فرضیت معراج میں دی گئی ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے کہ اسلام کی تعلیم میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو وحی خفی کے ذریعے, جو اللہ رب العالمین بغیر جبریل کے واسطے اپنے محبوب کے قلب پر اپنے ذکر اور اپنی یاد اور اپنی عبادات کے طریقے اتارتا تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. اسی طرح حج کا جو مسئلہ ہے, یہ سن 9 ہجری میں اگر اس کی فرضیت ہوتی ہے جا کر, تو یہ باقاعدہ شریعت کا مطالبہ تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تکمیل کے لیے آپ نے حج فرمایا, جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور نے اس سے پہلے کوئی حج نہیں کی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال جو مکہ مکرمہ میں بعثت کی زندگی میں رہے, یا اس سے پہلے کی جو زندگی ہے, اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی یوم عرفہ کے دن کو قضا نہیں کیا, بلکہ ہر یوم عرفہ کے دن آپ عرفات تشریف لے جاتے تھے. اور یہ بڑی مشہور بات ہے کہ مدینہ کے جو لوگ مسلمان ہوئے ہجرت سے پہلے, جنہوں نے ہجرت کے بعد حضور کا استقبال سنیۃ الوداع پر کیا تھا, اس گھٹی پر کیا تھا, سعد بن عبادہ, اور یہ بڑے بڑے ذوالقعدہ قدر صحابہ جن کو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, وہ انصار کے لوگ اور مہاجرین جو ایمان میں سب سے پہلے آئے. تو مہاجرین تو وہ تھے جو حضور کے دور میں مکہ میں موجود تھے, جنہوں نے ایمان لایا, لیکن انصار تو اہل مدینہ ہیں, وہ ایمان میں سبقت کرنے والے کیسے رہے؟ تو اس سے مراد یہ کہ سرکار ہجرت سے پہلے جو سرکار عرفات کے میدان میں اور منا کے میدان میں تشریف لے جاتے, بلکہ بالخصوص منا کے میدان میں سرکار تشریف لے جاتے, اور وہاں پر جو ساری عرب کے علاقے اور دیگر باہر کے علاقے سے کفار اور مشرکین آ کر جمع ہوتے تھے حج کی جس صورت کے اندر, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مجمع میں شامل ہو کر اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر لوگوں کو راغب کرتے تھے. اور وہیں پر سعد بن عبادہ اور بڑے بڑے ذوالقعدہ قدر صحابہ جو ہے وہ مسلمان ہوئے, اور انہوں نے سرکار کی ہجرت سے پہلے جا کر مدینہ منورہ میں تبلیغ کی ہے. اور جب سرکار مدینہ میں پہنچے ہیں تو انہوں نے سنائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ میں استقبال کیا. تو یہ جو انصار مسلمان ہوئے ہیں, یہ مسلمان ہی مینا کی سرزمین پر ہوئے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تبلیغ کی تھی. ایک روایت کے مطابق پہلا بیت عقبہ جو ہوئی ہے, بیت عقبہ اولیٰ, اس میں آج بھی مینا کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ کی پشت اگر کعبے کی طرف ہو اور سامنے شیطان اور جمرات ہو, تو الٹے ہاتھ کی طرف جو پہاڑی ہے آج بھی ایک مسجد وہاں پر بنی ہوئی ہے جو مسجد بیت عقبہ کے نام سے ہے, جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اصحاب کو کلمہ پڑھایا تھا. تو خیر یہ بات میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ حج کا ایک تصور جو ہے وہ مشرکین کے اندر موجود تھا, اور قرآن کریم نے ان کو یہ درس دیا اس بات کی طرف, گویا کہ حکم دیا ہے کہ فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم, کہ اللہ کا ذکر کرو, بلکہ اللہ کا ذکر ایسا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو, او اشد ذکرہ, بلکہ اور زیادہ اور شدید انداز میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرو. اس سے مراد مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ مشرکین مکہ جب حج سے فارغ ہو کر بیت اللہ آ جاتے تو حرم خدا میں کھڑے ہو کر, مسجد حرام میں کھڑے ہو کر اپنے باپ دادا کے فخریہ کارناموں کو ذکر کیا کرتے تھے اور فخر و مباحات کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا, یہ جو خانہ کعبہ میں تم کھڑے ہو کر, ہمارے گھر میں کھڑے ہو کر اپنے باپ دادا کے ذکر کو بطور فخر کے ذکر کرتے ہو, تو اللہ کا ذکر بھی اس طرح کیا کرو حرم میں کھڑے ہو کر, بلکہ اس سے زیادہ شدید انداز میں کیا کرو. تو یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ کافر ذکر خفی نہیں کرتے تھے, اپنے باپ دادا کا ذکر جہر کے ساتھ کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرمایا, یہ آیت واضح طور پر ذکر بالجہر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ فذکر اللہ کا ذکر کم آباءکم, کہ اللہ کا ذکر کرو ایسے جیسے تم چیخ و پکار کے ساتھ, یعنی زور سے جہر کے ساتھ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو, بلکہ باپ دادا کا ذکر جس انداز میں تم کرتے ہو اس سے زیادہ ذکر اللہ رب العالمین کا کرو. تو یہ آیت کریمہ نے واضح طور پر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ذکر بالجہر شریعت مطہرہ کے اندر مشروع ہے اور جائز ہے, اس کو بدعت اور ناجائز نہیں کہا جا سکتا. ناجائز کی طرف فقہا نے اس ذکر کی طرف اشارہ کیا ہے جو گلا پھاڑ پھاڑ کر ذکر کیا جائے اور جس میں بندے کا گلا خشک ہو جائے اور آواز انتہائی زور سے نکالی جائے, جس کو کہا جاتا ہے نا کہ آنکھ کے دیدے تک باہر آ جائے, تو اس قسم کی فضول حرکت کرنا اور اس طرح اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ حدیث کے اندر منع ہے. لیکن جہر کے ساتھ ذکر کرنا, جس طرح کہ اکثر مساجد کے اندر امام جب سلام پھیر دیتا ہے تو ساری صف مل کر لا الہ الا اللہ کہہ کر ذکر کرتی ہے, یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث سے ثابت ہے, مسلم شریف کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بات کو ذکر کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کس طرح, کہتے ہیں میری عمر بڑی چھوٹی تھی اور میں کم عمر تھا اور میں اپنے گھر میں ہوتا تھا, لیکن جب نماز کے بعد مسجد کے اندر ذکر کی آواز سے مسجد گونج رہی ہوتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فرض کو ختم کر دیا. اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ باقاعدہ کلمات بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ وہ تھے. ظاہر سی بات ہے اس وقت بھی کچھ لوگ پیچھے آ کر نمازیں پڑھتے تھے, تو یہ بہانہ کرنا کہ نہیں آپ ذرا ذکر کرتے ہیں فرض نمازوں کے بعد تو کچھ لوگوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں, ان کو ذکر میں مغالطہ ہو جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے ذکر سے نمازی کو سکون ملتا ہے, مغالطہ نہیں ہوتا. ہاں وہ چیزیں جو نماز یا یاد الہی کے سے غافل کرنے والی چیز ہو وہ شامل ہونے والے مسبوق اور نمازی کے لیے انتہائی درد سر اور اس کے لیے اختلاط غیر کا سامنا ہو سکتا ہے, لیکن ذکر الہی نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کہ میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جن کی ایک رکعت یا دو رکعت رہ جاتی ہے وہ شامل ہوتے ہیں, جب تو شریعت مطہرہ کے مسائل جہاں مقتدی کے لیے وہاں مسبوق کے لیے بھی ہیں, اور مسبوق کے احکام ہمیں صحابہ سے ہی پتہ چلتے ہیں اور صحابہ کرام علی مردوان خود ذکر کرتے ہیں, جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ میں اس وقت جان جاتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز کو ختم کر دیا ہے, کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر فرض نمازوں کے بعد باواز بلند یعنی ذکر بالجہر کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے کلمات کہا کرتے تھے. اور شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اور تمام فقہا نے اس پر تصریح کی ہے کہ نماز کے بعد باواز بلند ذکر کرنا جہر انداز میں, جو جہر متوسط ہو یعنی متوسط انداز میں اعتدال کے ساتھ, گلا پھاڑ کر نہیں, اعتدال کے ساتھ کچھ آواز کو بلند کر کے اگر صفوں میں ذکر کیا جائے تو یہ ذکر کرنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے ساتھ فرض نمازوں کے ساتھ کرنا جائز ہے. اس کو بدعت اور ممنوع کہنا یہ خود ایک بہت بڑی گمراہی ہے, جبکہ صحیح احادیث اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور قرآن کریم نے دوسری جگہ پر بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس میں واقعی میں واضح طور پر علماء نے لکھا ہے کہ مطلقاً اجازت ہے کہ ذکر خفی کرو یا ذکر جہر کرو. اس میں اللہ رب العالمین نے کسی ذکر کے ساتھ اپنی یاد کو مختص نہیں کیا, نہ مقید کیا ہے, نہ قید کیا, بلکہ فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا ذکر کرو. اور امام احمد رضا نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا کہ فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فرمایا نہیں, ترجمہ اس طرح بنے گا کہ فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, میں تمہارے ذکر کو, تمہاری یاد کو, تمہارے نام کو چار دنگ عالم کے اندر روشن کر دوں گا. اور وہ حدیث مبارکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم تنہا ذکر کرو گے تو میں تنہا ذکر کروں گا, تم مجمع میں ذکر کرو گے تو میں مجمع میں ذکر کروں گا. تو مجمع میں ذکر کیسے ہوتا ہے؟ حلقہ لگا کر ذکر کرنا, اور جو صوفیہ کا طریقہ ہے, اور اس حلقے کے اندر متوسط انداز کے اندر اعتدال کے ساتھ انداز کے اندر اللہ کا ذکر ہو, لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو, الا اللہ کا ذکر ہو, یا جو بھی کلمات اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے ہے, یا قرآن کریم نے جو ذکر قرار دیا ہے, یا کوئی بھی آیات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ان آیات کو پڑھنا خفا کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ بھی جائز ہے. اور وہ جو ہے کسی کبھی یوں ہوتا ہے کہ باواز بلند ذکر کرنا یہ انتہائی اخلاص کے قریب ہوتا ہے, اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ انتہائی آہستہ ذکر کرنا یہ اخلاص کے انتہائی قریب ہوتا ہے. اور اس کا ثبوت بھی ابو داؤد شریف کے اندر سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارداہ انہ کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاملہ فرمایا اور اس میں اس چیز کی تصریح بیان فرمائی ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وارداہ انہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر کے گھر کے قریب سے جب گزرے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو آہستہ سے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کو انتہائی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں, اور حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں یعنی جہر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ بالکل خفا اور آہستگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. پس جب دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر, میں نے تیرے پاس سے گزرا, تیری آواز میں نے انتہائی پست دیکھی ہے, کہ تو بہت آرام سے ذکر کر رہا تھا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, جس سے میری مناجات تھی میں نے اپنی بات اسے سنا دی, میں جسے سنانا چاہتا تھا بھلے آہستہ تھا یا رسول اللہ, میں نے اپنی بات کو ان تک پہنچا دیا جس تک پہنچانا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا یا ابا بکر ارفع من صوتک شیئا، نہیں ابو بکر اتنا آہستہ بھی نہ ہو، کچھ آواز کے ساتھ پڑھ لیا کر. فرمایا ارفع من صوتی من صوتک، اپنی آواز کو تھوڑا بلند کر کے پڑھ لیا کر. اور پھر سیدنا فاروق اعظم کی طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میرا گزر تیرے پاس سے بھی ہوا اور میں نے دیکھا تو بہت بلند آواز سے ذکر کر رہا تھا. انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں سوتوں کو جگا رہا تھا، جو سو رہے ہیں میں ان کو جگا رہا تھا اور شیطان کو میں بھگا رہا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر سے جب پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ تو بہت آہستہ ذکر کر رہا ہے، تو صدیق اکبر نے اپنے عمل کا جواز یہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں جس کو مناجات سنا رہا تھا وہ میری مناجات کو سنتا ہے. تو سرکار نے رو کر ان کو فرمایا کہ یا ابا بکر ارفع من صوتک شیئا، اتنا آہستہ بھی نہ کیا کر، اپنی آواز میں سے کچھ کو بلند کر لیا کر، یعنی آواز کو ذرا جہر کے ساتھ کر لیا کر. اور حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ میں نے تجھے دیکھا کہ تو بہت زور سے ذکر کر رہا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال علی عمر اخفض من فی صوتک شیئا، ہاں تو اپنی آواز کو تھوڑا کم کر لیا کر. تو یہاں سے وہ تینوں ذکر کا ثبوت یہاں پر واضح ہو گیا کہ انتہائی خفا کے ساتھ ذکر کرنا یہ بھی جائز ہے. صدیق اکبر کو حضور نے خود جہر کی دعوت دی ہے اور فرمایا سرکار کی حدیث مبارکہ ارفع من صوتک شیئا، اپنی آواز کو اتنی دھیمی نہ رکھا کر ارفع، بلکہ آواز کو بلند کر لیا کر، تھوڑی آواز کو بلند کیا کر. اور حضرت فاروق اعظم سے کہا کر نہ نہ گلا پھاڑ کے ذکر نہ کرنا، بلکہ اس کے اندر تو پستی پیدا کرنا. تو یہ تین ذکر سامنے آ گئے، ایک ذکر بالسر ہے، ایک ذکر بالجہر ہے، اور ایک ذکر مفرد ہے. تو ذکر بالسر آہستہ ذکر کرنا جس سے بندہ اپنے کانوں تک خود اپنی آواز کو شکر سن سکے، ذکر بالجہر ایک متوسط اعتدال کے ساتھ کہ گرد و نواح کے لوگوں تک اس کی آواز بڑی آہستگی کے ساتھ پہنچ جائے، اور ذکر مفرد جو ہے کہ گلا پھاڑ پھاڑ کر ذکر کرنا، اس کو شریعت مطہرہ نے منع رکھا ہے. تو یہ سورۃ الاعراف کی آخری آیات میں سے تھا جس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کے آداب کو ذکر کیا. لہذا اختصار وقت کے اعتبار سے میں نے یہ تین ذکر کی قسمیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اس پر ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں واضح کی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات کا ادب اور اپنے ذکر کے سلیقے عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس سلیقے اس اعتدال کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں ذکر کرنے کی، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی، اور اسی کو اسی سے راضی کرنے کے لیے اسی کی محبت اور اسی کی رضا کی طلب کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں جملہ عبادات بالخصوص اسے یاد رکھنے کا شغف عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.